لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہم سب کے اس آنے والے دنوں میں انجام دینے والے حج کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. بہت اختصار کے ساتھ چند مطالب آپ کے سامنے بیان کروں گا، انشاءاللہ تفصیلی طور پر احکام خود آغا محمد علی نقوی صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے، وہ بیان کریں گے. خدا نے متعال نے جتنی عبادات ہمارے لیے قرار دی ہیں، ہم ان عبادات کے اندر ایک نیت کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، اسی طرح جب ہم حج پہ جائیں گے جگہ جگہ احرام باندھیں گے نیت کریں گے، طواف کریں گے نیت کریں گے، تقصیر کریں گے نیت کریں گے، نماز طواف پڑھیں گے نیت کریں گے، ان تمام چیزوں کے اندر جو ہم نیت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلا میں حج تمتو کے عمر تمتو کا احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ. ٹھیک ہے، اس کا ایک فقہی جنبہ ہے، فقہی جیسے کہتے ہیں جہت ہے، وہ یہ کہ اگر میں یہ کام ریاکاری کے لیے کروں، اگر میں یہ کام کسی کو دکھانے کے لیے کروں، اگر میں یہ کام کسی فخر و مباحت کے لیے کروں، گرچہ فخر و مباحت کا خود احرام کے جو محرمات ہیں اس کے اندر تذکرہ الگ سے موجود ہے، لیکن خود اگر خالی نیت کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ایک مرتبہ میں جب یہ کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری نیت صحیح نہیں ہے. بلکہ نیت کس لیے کی جاتی ہے؟ نیت کیا ہے؟ نیت یعنی ارادہ. کہیں بھی سوائے احرام کے مسئلے کے اندر کہیں بھی حتیٰ بولنے کا بھی ثواب نہیں ہے. نیت یعنی ارادہ. ہاں، کیوں بولا جاتا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کس چیز کا ارادہ ہے یہ اہم ہے، یعنی جو چیز ہم بول رہے ہیں یا ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تکرار کریں، وہ مطلب، وہ معنی ہمارے ذہن کے اندر اور ہمارے ارادے کے اندر، ہمارا قصد، وہ چیز ہونی چاہیے. جب کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی جو اعمال کی ویلیو ہے، اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو ارزش ہے، وہ انسان کی نیت بیان کرتی ہے روایات کے مطابق. اب یہ نیت جب میں کر رہا ہوں، خداوند متعال نے کہا کہ بھائی اسے کس لیے انجام دو؟ قربتاً الی اللہ، یعنی کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے کے لیے. یعنی یہ میں کام کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں کام کسی بھی مقصد کے لیے نہیں کر رہا، مگر صرف اور صرف کس لیے؟ کہ میں اس کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، میں قرب الہی کو اختیار کروں، میں لقاء اللہ تک پہنچوں. یعنی اب یہ خود میرے لیے کیا ہو جائے گا؟ ایک معیار بن جائے گا کہ میں دیکھوں مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں عبادات انجام دے رہا ہوں، میں عزاداری کر رہا ہوں، میں کوئی بھی ایسا جو آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر یا خداوند متعال کے حکم کے مطابق کوئی کام انجام دینا چاہ رہا ہوں، اب جب میں وہ انجام دوں گا تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ کہ میں اس کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کتنا نزدیک ہوا، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے. یعنی ہمارے ذہن میں نہ آئے کہ خداوند متعال، جس طرح بعض دفعہ کہا جاتا ہے بھائی اللہ چاہتا ہے یہ کام، اللہ چاہتا ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمارے لیے واضح ہونا ضروری ہے. دیکھیں ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اتنی زحمت اٹھاتے ہیں، اتنی مشکلات اٹھاتے ہیں، آئے اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میں اس گرمی کے اندر خانہ کعبہ کے ساتھ جو ہے وہ چکر لگاؤں، صحیح کروں صفا و مروہ کے درمیان، وہ اتنا سخت سفر طے کروں, اس سے خدا نے متعال کو یعنی کچھ مل جائے گا کہ میں اتنی مشکلات اٹھاؤں, میں اتنا پیسہ خرچ کروں, میں اتنا مثال کے طور پر ٹائم سرو کروں؟ نہیں, بلکہ یہ وہ اعمال ہیں جن کے انجام دینے کے بعد ایک ایسا اثر ہے جو ان کے انجام نہ دینے سے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کاموں کے انجام دینے کے بدلے کچھ چیزیں ہمارے وجود کا حصہ بنے. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں چکر کاٹتا جاؤں, اللہ کو اچھا لگتا ہے میں صحیح انجام دوں صفا مروہ کے درمیان مثال کے طور پہ میں یہ پیدل چلوں, یا مثال کے طور پہ جو اتنی مشکلات ہیں. نہیں, بلکہ ان تمام چیزوں کا ایک مقصد ہے, ایک ہدف ہے جو ان احکامات کے ساتھ, یہ احکام ہم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ وہ صحیح مقصد حاصل ہو سکے. یعنی ہمارے ذہن کے اندر, یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ احکام جو ہمیں تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں ریگولر مختلف کلاسز کے اندر, یا مختلف کتابیں جو آپ کو دی جاتی ہیں, یا مختلف اذکار جو آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں, یعنی یہ بندہ انسان ان چیزوں کو انجام دے تاکہ وہ جو منیمم چیزیں کم از کم جس کے جو یہ چیزیں بنیاد بننی ہے جس چیز کی, وہ تو کم از کم حاصل ہو سکے. اس کے بعد آئے یہیں تک رک جاؤں, مثلا مثال کے طور پر میرا احرام صحیح ہو جائے, میں تلبیہ صحیح طور پر پڑھ لوں اور اب اس کے بعد میری ذمہ داری ختم. نہیں, کوشش کیا ہے, اس نیت کے ذریعے ہمیں کیا بیان کیا جا رہا ہے, ان اذکار کے ذریعے, ان مثال کے طور پہ دعاؤں کے ذریعے جو چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ان اعمال کے ذریعے جو چیز خداوند متعال تمہیں دینا چاہتا ہے اس کے پیچھے جاؤ. یعنی ان اذکار کے ذریعے, ان اعمال کے ذریعے وہ ہدف, وہ فلسفہ جو حج کا ہے وہ حاصل کرو. ورنہ ممکن ہے کہ میرا واجب ادا ہو جائے, یعنی مجھے ہو سکتا ہے گناہ نہ ملے, کہ مثال کے طور پر میرے اوپر میں صاحب استطاعت ہو گیا تھا, مستطیع ہو گیا تھا, اب میں نے حج انجام دے دیا, اب میری ذمہ داری ختم. لیکن آیا وہ نتیجہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس حج کے لیے دینا چاہ رہا تھا, غیر از اس کے کہ مثلا میں سات چکر لگاؤں طواف کے, یا مثلا اس کے بعد دوبارہ جب حج تمتو انجام دوں تو چکر لگاؤں, یا اس طرح کی مثلا دیگر زحمتیں, مشکلات, جو زحمتیں اٹھاؤں, جو مشکلات اٹھاؤں, اس کے علاوہ اور اس واجب کو ادا ہونے کے علاوہ کچھ مجھے حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ لہذا یہ جو بیان کیا جاتا ہے فلسفہ حج یا معارف حج, ایک شخص امام محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے, اور معصوم کی خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا جب بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں اور حج کے بارے میں سوال کرتا ہوں, آپ کچھ جدید باتیں, کچھ نئی باتیں حج کے حوالے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. امام کہتے ہیں ہاں یقیناً ایسا ہی ہے. اب خود اس روایت کا اگر آپ غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ دیکھیں احکام تو نہیں بدل رہے, یعنی امام نے جو حج کے ارکان بیان کرنے ہیں وہ تو پہلے دن بھی بیان کر دیے ہوں گے. کیا چیز ہے جو امام اس کو بار بار بتا رہے ہیں اور وہ ہمیشہ نئی چیز بیان کی جا رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ معارف ہیں, وہ فلسفہ ہے, وہ اثر ہے جو حج سے انسان کو حاصل کرنا ہے. یعنی جہاں آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ظاہری شکل و صورت کی اہمیت بیان کی کہ دیکھو یہ ضروری ہے, یہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ یہ نتیجہ تمہیں مل سکے. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ مثال کے طور پہ ان احکام کے اندر کوتاہی کریں, نتیجہ جب بھی نہیں حاصل ہوگا, اور احکام کو حاصل کر لیں لیکن نتیجے کی طرف ہماری بالکل توجہ نہ ہو. تو ہو سکتا ہے وہ جو کم ترین نتیجہ ہے صرف وہ حاصل ہو, کامل ترین نتیجہ ہمیں میسر نہیں ہوگا. ایک دفعہ درود بھیجیں بر محمد و آل محمد پر. اسی حوالے سے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے. مہاراج اعظام, فقہ اعظام مختلف مواقع پر, البتہ تمام جگہ سے ہی, کیونکہ عموماً جو جب ہم کہتے ہیں مرجے یا مجتہد کی بات کرتے ہیں جو فقہی روایات ہیں ان کی نسبت وہ ہمیں بیان کر رہے ہوتے ہیں جو احکام ہیں, لیکن بہت سارے علماء, بہت سارے مراجع, بہت سارے فقہ ایسے ہیں جو ان معارف کی جانب بھی ہماری توجہ مثلا مختلف ان کی ایکسپرٹیز اس طرف بھی موجود ہوتی ہیں. انہیں میں سے ایک, ہم ہر سال جو بیانات آتے ہیں حج کے بارے میں ان میں سے ایک شخصیت رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ خامنائی حفظہ اللہ کی ہے کہ وہ ہر سال حج کے موقع کے اوپر دو بیانات آتے ہیں, ایک حج سے پہلے حاجیوں کے لیے, اور ایک وہ جو منا کے اندر, البتہ یہ ایرانیوں کے لیے پڑھا جاتا ہے, بے شک مختلف زبانوں کے اندر پبلش کیا جاتا ہے خطبہ منا, اس کے اندر خود حج کے معارف دوبارہ بیان کیا جاتا ہے. یعنی یہ دو اہم خطبات ہیں حج کے عنوان سے جو ہر سال ان کی طرف سے آتے ہیں, ایک تقریری طور پر آتا ہے اور ایک ریٹرن فارم میں آتا ہے. ابھی چند دن پہلے ہی جو حجاج کرام کی جو مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی جائیں گے، جب حج پر جائیں گے تو وہاں پہ بیسے ہوتے ہیں، یعنی مراجع اعظام کے دفاتر موجود ہوتے ہیں، البتہ باقی مراجع کی نسبت حساسیت نہیں ہوتی وہاں پہ، سعودی حکومت جانے سے نہیں روکتی، لیکن خانائی کے بیسے جانے سے پابندی ہوتی ہے، یعنی ادھر غیر ایرانیوں کو جانے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ معارف کو بیان کرنی ہے تاکہ انسان اس روح کو حاصل کر سکے۔ چند نقطے انہوں نے جو ابھی آخری جو ان کا خطاب گزرا اس کے اندر اسی حج کے فلسفے کے عنوان سے بیان کیے، جو میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں۔ کہتے ہیں حج کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو حج کا جو ہے وہ انسان کے باطن سے متعلق ہے، اور ایک پہلو انسان کی اجتماعی ذمہ داریوں سے متعلق ہے۔ یعنی جب ہم یہ کام انجام دینے جاتے ہیں، جب مختلف اعمال حج کے انجام دیتے ہیں، تو ایک چیز ہمارے وجود کا ایک اندر تبدیلی لے کر آتی ہے، اور ایک چیز ہمارے جو ظاہری ہماری جو سوشل لائف ہے اس کے اندر تبدیلی لے کر آ رہی ہوتی ہے۔ دونوں جانب ہماری توجہ ہونا ضروری ہے۔ جو وہ پہلو جو ہمارے وجود کے اندر، یعنی ہماری ذات کے اندر سب سے پہلے، کیونکہ دیکھیں اگر میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کروں گا، میں کوئی بھی اجتماعی فعالیت جو معاشرے کو تبدیل کرنے کا سبب بنے وہ انجام نہیں دے سکتا۔ خدا متعال نے ہماری ہدایت کے لیے معصومین کو بھیجا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، کہ وہ کیونکہ معصوم ہیں، وہ کیونکہ ایک انسان کامل ہیں، وہ عقل کل ہیں، وہ ایک آئیڈیل ذات، آئیڈیل مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، لہٰذا وہ عملی نمونہ قرار پائیں گے ہمارے لیے۔ اگر کوئی ایسا شخص، ہم اعتراض یہی کرتے ہیں نا کہ جو جب نااہل افراد کو انسان لیڈر بنا لیتا ہے، امام بنا لیتا ہے، خلیفہ بنا لیتا ہے، تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت کب پائے گا؟ کہ جب اہل افراد جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ ہیں، ان کو اپنا امام مانے گا۔ لہذا ان کو کیوں، اب یہی ذمہ داری ہماری طرف بھی آتی ہے، یعنی جو امام کے پیروں ہیں ان کی ذمہ داری بھی یہی آتی ہے کہ وہ اسی سیرت کے اوپر عمل کریں اور آگے بڑھیں۔ بہت ساری روایات اس عنوان سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ چیز جو ہمیں تبدیل کرے گی تاکہ ہم دنیا کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، تاکہ ہم اپنے زمانے کے امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کریں، وہ چیز وہ بھی حج سے ہی ہمیں حاصل ہونی ہے۔ یعنی اس کا ایک سبب حج ہے، بہت سارے اور بھی اعمال ہیں جو یقیناً ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں، لیکن حج کے اندر ہر جہت سے، یعنی اگر آپ غور کریں تو حج کے اندر بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان نے انجام دینے، بہت سے ایسے اعمال ہیں جو انسان نے ترک کرنے۔ جیسے مثال کے طور پر روزہ کیسا عمل ہے کہ جو انسان جس کے اندر بہت ساری چیزوں سے رکتا ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کچھ چیزیں انجام دیتا ہے، حج ایسا ہے کہ اس کے اندر کچھ انجام دینے والی بھی چیزیں موجود ہیں اور کچھ رکنے والی بھی چیزیں موجود ہیں، یعنی اس کے اندر جامعیت بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص جب امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ نئے بیانات، نئی باتیں مجھے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حج کے اندر باقی عبادات کی نسبت جامعیت زیادہ ہے، اس کے اندر تمام پہلو باقی جو عبادات کے اندر ہیں وہ اس کے اندر زیادہ موجود ہیں۔ پہلی چیز جو رہبر معظم یہاں پہ بیان کرتے ہیں اس تقریر کے اندر وہ یہ کہ ذکر، کہا کہ جتنے حج کے اراکین ہیں، جتنے ارکان حج ہم انجام دیں گے، جتنے افعال اور مناسک کے حج انجام دیں گے، ان سب کے اندر جس چیز کو ہم نے انجام دینا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذکر۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد۔ یعنی انسان کے ذہن کے اندر کیا ہو، اگر ہم آیات دیکھیں تو بہت ساری آیات ہمارے سامنے موجود ہیں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم عرفات سے کوچ کرو، مشعر حرام کی طرف جاؤ، تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو معین دن ہیں حج کے، ان کے اندر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، کیونکہ اس دور میں ہمیں معلوم ہے کہ لوگ کیا کہتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہیں، ہم رسول اللہ کے دین یا مثلا ائمہ الدین بیان کر رہے ہیں، یہ نئی چیز لے کے آ رہے ہیں، ہم جو ہمارے اجداد کرتے آئے تھے ہم وہ کرتے آئیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم اپنے اجداد کی نسبت حساس تھے نا، ان کو یاد کیا کرتے تھے، ہر چیز کے اندر تمہارے مد نظر یہ ہو رہا تھا کہ میرے جد نے کیا کام انجام دیا، کیا نہیں کیا، حج کے اندر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو انسان یاد کرے۔ اور اسی طرح بہت ساری دیگر آیات ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ حج سرتپا سراسر جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اور یہی چیز، یہ ذکر، یہ اللہ کی یاد سبب بنتی ہے کہ انسان باکمال ہو، انسان باسعادت ہو، انسان کامیاب ہو جائے۔ کیا ہے آیات ہمارے سامنے بیان کر رہی ہیں؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھیں ہم مدینہ جا رہے ہیں, ہم مکے جا رہے ہیں, وہاں پہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر بھی موجود ہیں. اگر انسان وہاں پر بھی انہی کے پیچھے جائے تو اتنا دور جانے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرصت جو اسے میسر ہو رہی ہے مدینہ کے اندر مکے کے اندر وہ اسے صحیح طور پر حاصل نہیں کر پا رہا. مدینہ مدینہ تو رسول ہے, بنی ہاشم کا محلہ ہے. آپ انسان خالی تصور میں لے کے آئے کہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ چلا کرتے تھے, جہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ چلا رہتی تھیں, جہاں امیر المومنین رہتے تھے, جہاں امام حسن و امام حسین رہتے تھے, کئی آئمہ مدینہ کے اندر رہتے تھے. وہ صرف تصور انسان کو بہت ساری, دیکھیں اب یہ کیا ہے, یہ یاد ہے. اہل بیت کا ذکر بھی کیا ہے, در حقیقت یادیں خداوند متعال ہے. انسان جتنا اہل بیت کو یاد کرے, مدینہ کے اندر ہے رسول اللہ کو یاد کرے, ان کا مرقد ہے, جنت البقیع ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر تبدیلی لے کر آتی ہیں. جتنا یاد کرتا ہے ان کی سیرت کو یاد کرتا ہے, ان کی تعلیمات کو یاد کرتا ہے, یہ ہمارے وجود کے اندر تبدیلی لے کر آتی ہے. اگر میں وہاں پر بھی جا کر میرے ہم و غم کے اندر وہی میرے مثال کے طور پہ پرائیورٹیز وہی ہوں جو مثلاً یہاں پر رہتے ہوئے تھیں, تو اس کا مطلب کہ میں وہ واجب تو ادا کر رہا ہوں لیکن وہ حقیقت جو مجھے مدینہ سے حاصل ہونی تھی, جو مجھے مکہ سے حاصل ہونی تھی, وہ حاصل نہیں ہوگی. اسی طرح جب خانہ کعبہ جا رہا ہوں, خود خانہ کعبہ کے ارکان جو مثلاً رکن یمانی ہے, اجر اسود ہے, دوسرے جو ارکان ہیں, انسان ایک ایک چیز کے اوپر غور کرے. مقام ابراہیم وہاں پر موجود ہے, قرآن میں کتنا اس بات کا ذکر کیا گیا ہے, کہا گیا ہے کہ بھائی تم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھو. خوب اس کے اندر کیا آتا, کہیں بھی نماز پڑھوں, یہاں نماز پڑھوں, وہاں نماز پڑھوں. بالآخر ہر چیز کے پیچھے ایک فلسفہ ہے, صحیح کیوں کرائی جا رہی ہے. انسان ان چیزوں کو, صفا مروہ کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئے, وہ تمام معارف جو خداوند متعال نے بیان کیے, جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیے, انسان جتنا ان کے اوپر غور کرے گا در حقیقت وہ یاد الہی کو انجام دے رہا ہے, وہ ذکر الہی کو انجام دے رہا ہے. اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے, ان کی یاد کو جنت البقیع میں یقیناً کوئی انسان, یعنی کوئی مومن کم از کم نہیں ہوگا کہ جو جنت البقیع کو دیکھے اور اس کے ذہن کے اندر ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کا تصور نہ آئے, ان کی تعلیمات نہ آئے. لہذا بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر لگ جائیں کہ جو یہاں بھی میسر ہیں, دنیا میں دوسرے مقامات پہ بھی میسر ہیں, ہم ان چیزوں کی طرف بڑھیں, آگے بڑھیں اور اپنا ایک رابطہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے پیدا کریں, ایک رابطہ بنائیں. دیکھیں خدا نے متعلق اس کائنات کے اندر جب ہم جس ورلڈ ویو کو ہم مانتے ہیں, جس تصور کائنات کو مانتے ہیں, اس کے اندر ہم صرف ایک مادی وجود نہیں ہیں. اس مادی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے زمانے, یعنی بعض ایسے ایام قرار دیے ہیں, بعض ایسی جگہیں قرار دی ہیں, ایسے مقامات قرار دیے ہیں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت کئی گنا زیادہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں. یعنی ایک نارمل مثال کے طور پہ ہم آسان سی مثال, میں نماز گھر میں پڑھتا ہوں, میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں, میں نماز گھر میں پڑھتا ہوں, میں نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہوں, فرق ہے. میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہوں, فرق ہے. نماز کے اندر فرق ہے, خود نماز کا جو اثر ہے اس کے اندر فرق ہے. وہ میرے وجود کے اندر جو تبدیلی لے کر آ سکتی ہے وہ نماز, وہ یہاں پر بیٹھ کے نہیں آ سکتی. لیلۃ القدر کو کیا کہا گیا, خیر من الف شهر, ہزار مہینوں سے. دیکھیں سارے مہینے اللہ کے, ساری راتیں اللہ کی, سارے دن اللہ کے, اسی طرح ساری جگہیں اللہ کی, سارے مقامات اللہ کے, ساری مسجدیں اللہ کی, ساری زمین اللہ کی, لیکن خانہ کعبہ کو بیت اللہ قرار دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر, یعنی کیا, یعنی وہ ہم کو, یہ جو ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ, یہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہے, اس کے اندر زیادہ طاقت ہے, زیادہ پاور ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر سکے. لہٰذا اگر ہم وہاں جا کر بھی اسی کیفیت کے اندر رہیں جو ہم یہاں پر ہیں, تو یقیناً, دیکھیں ماہ رمضان جس طرح آتا ہے سب کے لیے آتا ہے, جو رمضان کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی آتا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی آتا ہے, لیکن یہ لیلۃ القدر کس کے لیے خیر من الف شہر ہوگی, جو اس کی اہمیت کو جانے گا, جو اسے صحیح طور پر درک کرے گا. لہذا پورے حج کے اندر ہماری ساری کوشش, ہماری ساری جو ہم و غم ہے ہمارا, وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خداوند متعال کی یاد کریں, اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے یاد رکھیں, ان سے اپنا رابطہ بنائیں. یعنی راستہ اللہ تک پہنچنے کا یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. یعنی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے, اس کے علاوہ قرب الہی کا کوئی اور راستہ اس کائنات میں موجود نہیں ہے. لہذا اگر مدینہ میں ہوں, چاہے مکے میں ہوں, جہاں بھی ہوں, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ, جناب ابراہیم کا انشاءاللہ ابھی مزید بیان ہوگا. بس یہ ایک پہلی جو ہماری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے, کس عنوان سے, کہ ہم ذکر الہی انجام دیں, اور یہی چیز نتیجہ بنتی ہے کہ ہم فلاح پا جائیں, ہم کامیاب ہو جائیں. یہ وہ پہلو ہے جو ہماری ذات سے متعلق ہے, یعنی ہمارے وجود کو تبدیل کرے گا. یعنی جسمانی طور پر میں اگر خالی جسم ہوتا ہے تو جسم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, تبدیلی کس کے اندر آ رہی ہے؟ تبدیلی میری حقیقت کے اندر آ رہی ہے، میری روح کے اندر آئے گی، جو مجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرے گی، جو مجھے اپنے زمانے کے امام کے نزدیک کرے گی. لہٰذا خود اس چیز کو مد نظر رکھیں. دوسری آیت، اور اسی آیت سے پہلے نقطے اسی کے اندر میں ایک چیز اضافہ کروں گا اور پھر میں آگے بڑھوں. خدا نے متعال، یعنی دوسرا پہلو جو اس حج کے اندر، اس خطبے کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ انسان کا اس اپنے وجود کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اس حج سے انسان نے حاصل کرنی ہے، وہ اس کی اجتماعی زندگی کے اندر تبدیلی ہے. یعنی حج کا ایک اجتماعی اثر بھی ہے. قرآن خداوند متعال کے، خداوند متعال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حکم دیتا ہے، کیا حج کی جب بیان کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیں، حج کی جانب بلائیں، دعوت دیں، تو قرآن کہتا ہے کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو، تمام لوگوں کو، یہاں کہیں مسلمانوں کی قید نہیں لگائی، مومنین کی قید نہیں لگائی، جناب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ دعوت دیں. دیکھیں اب یہ خود بیان کر رہا ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، جو اللہ کا نمائندہ اس دنیا کے اندر، در حقیقت حج کے اندر ہمیں وہ دعوت دے رہا ہے. یعنی انڈائریکٹلی وہ یقیناً تمام دعوتیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ جو ہمیں دعوت دے رہا ہے، کس کے ذریعے یہ دعوت دی جا رہی ہے؟ اللہ اپنی اس دنیا کے اندر، جو اللہ کی حجت ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہے، اس کے ذریعے ہمیں دعوت دے رہا ہے. اور پھر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ یأتوا رجالاً، یہ لوگ آپ کی طرف آئیں گے، آپ کی طرف بڑھیں گے. اللہ کہہ رہا ہے جناب ابراہیم کو کہ آپ میرے خلیفہ، آپ میرے جانشین، آپ میرے جانب سے حجت قرار دیے گئے زمین کے اندر، آپ لوگوں کو بلائیں. بس ہمارے ذہن میں رہے کہ آج ہمیں بلانے والی ذات ہمارے زمانے کی حجت خدا ہے، یعنی وہ ہمیں پکار رہا ہے حج کی طرف. اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یأتوا رجالاً، اے ابراہیم یہ آپ کی طرف آئیں گے، یعنی یہ آپ کی طرف آئیں گے، حجت خدا کی طرف آئیں گے. اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انسان اپنے تصور میں، جس طرح روایات کے اندر بھی ذکر ہوا، علماء کرام بھی، کئی واقعات ہمیں تاریخ کے اندر نظر آتے ہیں کہ امام معصوم حج پر موجود ہوتا ہے. اب انسان دیکھنا مسئلہ نہیں ہے، یعنی انسان واقعاً اپنے اندر تڑپ پیدا کرے کہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ مجھے میرے زمانے کا امام بلا رہا ہے. یہ خود اس اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حجت خدا اس زمانے کی کون ہے؟ جناب ابراہیم ہے. انہیں کہا جا رہا ہے دیکھیں آپ بلائیں، لوگ آپ کی طرف آئیں گے. ہمیں آج کے زمانے کی حجت بلا رہی ہے اور ہم نے اسی کی طرف اس حج کے اندر جانا ہے. لہٰذا ہمارے مد نظر یہ چیز بھی رہے کہ ہم نے کون بلا رہا ہے، کس کی طرف ہم نے جانا ہے. ہمارے وہم و گمان کے اندر جو چیز اثر کرتی جائے، جو چیز رسوخ کرتی جائے، وہ یہ کہ اس زمانے کا جو امام ہے، اس کائنات میں جو آج حجت الہی ہے، وہ ہم کو اپنی جانب بلا رہا ہے. اسی طرح جب ہم، اب یہاں پر کس کو معیار قرار دیا گیا، مثال کے قرار دی گئی، کس کو پہلا حکم دیا گیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو. قرآن میں جگہ جگہ جناب ابراہیم کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. خود جب ہم حج میں جاتے ہیں، یہ جتنے ارکان ہیں، جتنے اعمال ہیں، یہ سب کس سے منسوب ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے. چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ صحیح کا مرحلہ، یعنی جناب ابراہیم سے انڈائریکٹلی صفحہ مروہ، جناب حاجرہ کی وہ کوشش اور صحیح، اسی طرح مثال کے طور پہ خود کعبے کی تعمیر، کعبے کو طواف کرنے والوں کے لیے، معتکفین کے لیے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ کرنے کا حکم، یہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو دیا. لہذا خود مقام ابراہیم ہمیں حکم دیا گیا، اس کے پیچھے نماز پڑھے، یہ سب چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا گیا. اب اجتماعی رخ جو ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر، دیکھیں جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں. کئی روایات، کئی آیات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جب جناب لوط کی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے فرشتے جا رہے تھے، جناب ابراہیم ان کو روکتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ عذاب ٹل جائے، معاف نہیں ہو سکتا. یعنی قرآن کہتا ہے یجادلونا، یعنی انہوں نے مجادلہ کیا، انہوں نے بحث کی فرشتوں کے ساتھ، آیا یہ چیز پاسبل ہے کہ ان کا جو عذاب ہے وہ ٹل جائے؟ وہ جناب ابراہیم جو قوم لوط جیسی ایک نافرمان قوم کی نسبت یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کو بخش دیا جائے. اسی طرح جب اپنے لوگوں سے مخاطب کہتے ہیں، کرتے ہیں اور ان کو دعوت تبلیغ دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو اللہ کو مخاطب کر کے دعا کہتے ہیں، اللہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا تو وہ تو میرے ساتھ ہیں، لیکن جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو کیا ہے؟ تو غفور و رحیم ہے، تو ان کو معاف کرنے والا ہے. یعنی یہ جناب ابراہیم ایک مقام کے اوپر قرآن ان کو اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے ہمارے لیے. کہاں؟ ایک دفعہ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن بعض مقامات کے اوپر، یعنی ان کی تمام زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، قرآن ایک مقام کے اوپر صراحت کے ساتھ کہتا ہے، کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اچھا، خالی حضرت ابراہیم نہیں، والذین معاہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے جناب ابراہیم کی ذات، اور کون؟ اور وہ لوگ جو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. تمام زندگی، جی یقیناً تمام زندگی، یعنی لیکن قرآن یہاں پر ایک خاص پہلو کو ان کے بیان کر رہا ہے. کہاں؟ اذ قالوا، کون سی چیز تمہارے لیے نمونہ عمل ہے؟ کہ جب انہوں نے کہا، کس سے کہا؟ لقومہم، اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے اظہار برات کرتا ہوں، تم سے دوری اختیار کرتا ہوں، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے بھی دوری اختیار کرتا ہوں. کفرنا بکم، میں تمہارا انکار کرتا ہوں، وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور آج سے میرے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت شروع ہو چکی ہے. ابدا، یہ ہمیشہ جاری رہے گی. کب تک جاری رہے گی؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ. یعنی وہ جناب ابراہیم جو قوم لوط کے لیے وساطت کا کام انجام دے رہے ہیں، فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کسی طرح یہ ٹل سکتا ہے عذاب، وہ جو اپنی قوم سے، کہ جنہوں نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا اس طرح، لیکن عمل بھی نہیں کیا، کافر ہیں، ان کی نسبت خدا نے مطالعہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے. یا مثال کے طور پہ ہمیں قرآن کے اندر ہی جناب ابراہیم کی نسبت ملتا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوا فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، کہ جنہوں نے آپ کو گھروں سے باہر نہیں نکالا، آپ کو قتل نہیں کیا، آپ کے ساتھ جنگیں نہیں لڑی، آپ ان سے دور ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ عدالت کے ساتھ پیش آئیں. کافر ہیں، آپ کو نہیں مانتے، لیکن آپ کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے. یہ قرآن کریم انہی جناب ابراہیم کو اسوہ نمونہ قرار دے رہا ہے. اور ایک اور آیت میں اسی عنوان سے آپ کے گوش گزار کروں، وہاں کہتا ہے کہ دیکھو آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ جو کفار ہیں جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ عدالت کے ساتھ پیش آئیں. اللہ تعالیٰ عدالت قسط انجام دینے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین. لیکن اسی سورہ کے اندر، سورہ ممتحنہ کی یہ آیات ہیں، آگے جا کے قرآن کہتا ہے کہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، ان کو آپ معاف کر دیں جو پہلے بیان ہوئے تھے، لیکن جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی، جنہوں نے آپ کے ساتھ قتال کیا، جنہوں نے آپ کو گھروں سے نکالا، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ مسئلہ کے طور پہ ان سے بھی ایسے ادھر ادھر کر جائیں. نہیں، یہاں پر آپ نے رکنا ہے، اور خالی ان تک نہیں. وظاہروا علی اخراجکم، بہت سارے وہ جنہوں نے مدد کی آپ کو نکالنے کے اندر، ڈائریکٹ نہیں نکالا، آپ کے اوپر ڈائریکٹ ظلم نہیں کیا، بلکہ انڈائریکٹلی آپ کے اوپر ظلم کیا. اب اگر آپ ان کے ساتھ کوئی دوستانہ رشتہ، ان کے ساتھ وابستگی، آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، آپ ان کے کیمپ کے اندر جا کر کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. کیوں؟ فاولئک هم الظالمون، یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. جب تک بات ایسے اعمال کی تھی جو اللہ کے دین سے مقابلہ نہیں تھا، مسلمانوں کا قتل نہیں تھا، جب تک مسلمانوں کے گھروں کے اوپر قبضہ نہیں تھا، وہاں پر ہمیں حکم دیا جا رہا تھا، جناب ابراہیم کو حکم دیا جا رہا تھا کہ آپ درگزر کریں، لیکن جب مقابلہ ہے تو اب یہاں پہ درگزر نہیں کرنا. اور یہ جو آیت آپ کے سامنے پہلے بیان کی، جس میں خدا نے متعال کہہ رہے قتل کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی ہے، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ. اس سے مراد وہ پہلے والی قوم نہیں ہے. کیسے پتہ لگا؟ ہمیں اندازہ ہو، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں یہی آیت جو جناب ابراہیم کفار اور مشرکین کے سامنے تلاوت کر رہے تھے، امام کے ایک صحابی، امام سجاد علیہ السلام کے ایک صحابی جناب یحییٰ بن امیہ طویل، یہ جاتے تھے مدینہ کی مسجد کے اندر کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کے سامنے انہی آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے. وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جو روزے رکھ رہے ہیں، وہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت کے ظالم و جابر کے خلاف امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ آیت جو جناب ابراہیم کس کے مقابل پڑھ رہے ہیں، اور اللہ اس کو نمونہ عمل قرار دے رہا ہے، یعنی اللہ نے جناب ابراہیم کی بہت ساری باتیں ہمیں بیان کی، لیکن نمونہ عمل یقیناً تمام باتیں ہیں، لیکن اللہ نے صراحت کے ساتھ کہا نہیں دیکھو یہ بات تمہارے لیے خاص نمونہ عمل ہے، فلاں بات تمہارے لیے خاص نمونہ عمل ہے. لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم ان لوگوں کے کفار و مشرکین کے ان دھڑوں کے ساتھ کہ جو ان کے مقابلے پر موجود تھے, ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے, ان کو ان کے گھروں سے نکال رہے تھے. لقد کانت لکم فی اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, یہ چیز تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے, یعنی اس کی خود اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے. یہ چیز جناب یحییٰ بن ام طویل امام سجاد کے دور میں کہ جب روایات کے مطابق بیان ہوا کہ ارتد الناس بعد الحسین الا الثلاثہ, سوائے تین چار افراد کے کربلا کے بعد کوئی حقیقی دین پر باقی نہیں تھا, اس کو بچانے کے لیے جناب یحییٰ بن ام طویل مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کرتے تھے, یہ ان آیات کی تلاوت کرتے تھے, جناب ابراہیم کی سیرت کو بیان کیا کرتے تھے, ان آیات کی تلاوت کرتے تھے جناب ابراہیم اللہ کے دشمنوں کے مقابلے پہ بیان کیا کرتے تھے. یہ خود ہمیں بتا رہے تھے کہ حج پوری امت کا, جس طرح ہم اربعین پہ اوپر دیکھتے ہیں نا, پوری تشیع دنیا سے ایک میٹنگ پوائنٹ ہے اربعین. آئمہ کی روایات سے بھی یہ سمجھ آتا ہے, تاریخ سے بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ آئمہ نے پلاننگ کے ساتھ اس اربعین کو تشکیل دیا. اسی طرح حج میٹنگ پوائنٹ ہے تمام امت مسلمہ کا, جہاں پر اکائی مطلوب ہے, جہاں پر وحدت مطلوب ہے, جہاں پر سب کو ایک جیسا دکھانا ہے, سب کو دکھانا ہے کہ سب اللہ کا لشکر ہیں, یہ حزب اللہ ہیں, یہ اللہ کے پیروں ہیں. یہاں پر انسان آ کر کس لیے, یعنی سب جمع ہو, اس کے بعد مثال کے طور پہ وہی بات ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ سب جمع ہو کس لیے, تاکہ ساتھ چکر کاٹیں اس کے بعد اپنے گھروں پہ چلے جائیں. نہیں, لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, تمہارے لیے جناب ابراہیم جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کام انجام دو, یہ جناب ابراہیم نے انجام دیا, یعنی ان کی اس زندگی کو بھی تمہارے ذہن کے اندر آنا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا. آج امت مسلمہ جب جمع ہو رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں مختلف رنگ و نسل کے افراد ایک جہت کے اندر آ کر خانہ کعبہ میں جمع ہو رہے ہیں, تو اب یہ کیا, یہ میٹنگ پوائنٹ کسی ہدف کے لیے, کسی مقصد کے لیے. یہاں پر انسان یہ تصور میں نہ لائے کہ بھئی میں کل کس شہر سے آیا ہوں, کس ملک سے آیا ہوں. کوشش کریں کہ مختلف ممالک, مختلف کلچر, مختلف مذاہب کے جو مسلمان ہیں, دوسرے فرقوں کے مسلمان ہیں, ان کے ساتھ رابطہ بنائیں, دیکھیں ان کے کلچر کو بھی, دیکھیں ان کے مسائل کو بھی سنیں, اور جو دنیا میں آج انسانیت کا, یعنی امت مسلمہ کا بھی اور انسانیت کا بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے فلسطین کا, اس کے بارے میں ڈسکس کریں. واقعا دیکھیں یہاں جو آیات آپ کے سامنے بیان کی, قرآن جب نمونۂ عمل قرار دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ خالی ان سے نہیں لڑیں بلکہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان سے بھی آپ کا رابطہ نہیں ہونا چاہیے. خود یہ قرآن کی آیات ہیں, جس طرح یہ نماز کو واجب کر رہی ہیں, جس طرح یہ روزے کو واجب کر رہی ہیں, جس طرح یہ حج کو واجب کر رہی ہیں, یہ مناسک حج بیان کر رہی ہیں, اسی طرح یہ ان مسائل کی جانب ہماری توجہ دلا رہی ہیں. اگر ہم ان سے غفلت کریں گے تو یقیناً وہ جو واجب ہے وہ تو ادا ہو جائے گا, لیکن کچھ چیزیں جو اللہ ہمارے وجود کے اندر ڈالنا چاہ رہا ہے, کچھ چیزیں جو اللہ اس حج سے مسلمانوں کو عطا کرنا چاہ رہا ہے, وہ حاصل نہیں ہو سکیں گی. خدا نے متعال سے دعا ہے کہ خدا نے متعال ہم سب کو حقیقی معنی میں حج بیت اللہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو تمام اعمال کے انجام دہی کے ساتھ ساتھ ان کے اثر اور ان کے فلسفے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. خدا نے متعال یہ ہجرت, یہ سفر جو ہم اس شہر سے اپنے خانہ خدا کی جانب, مدینۃ الرسول کی جانب انجام دے رہے ہیں, خدا نے متعال یہ در حقیقت ہجرت قرار دے کہ ہم اپنے وجود سے خدا نے متعال کی جانب ہجرت کر سکیں. خدا نے متعال ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس حج کے ذریعے قربت الہی کو اختیار کر سکیں. خدا نے متعال ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس حج کے ذریعے اپنے زمانے کے امام کی خوشنودی اور ان کی رضا کو حاصل کر سکیں. خدا نے متعال ہم سب کو اس حج میں اپنے زمانے کی امام کی زیارت نصیب فرمائے. خدا نے متعال ہم سب کا شمار امام زمانے کے اعوان و انصار میں فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں ظلم و جور ہو رہا ہے, خدا نے متعال ان ظالمین کو نیست و نابود فرمائے, مظلومین کی مدد و نصرت فرمائے, فلسطین کے مظلومین کو کامیابی عطا فرمائے. ہم سب کو دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہمارے حج کو کما حقہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے, ہماری عاقبت امام زمانہ کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بر محمد و آل محمد صلوات.